سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ سورت فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے. ان ابتدائی تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقصد اور اس کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی عوج نہیں، نہ کوئی فکری الجھن ہے، نہ تضاد ہے، نہ حقیقت سے دوری ہے. قیمن سیدھی اور مضبوط ہے، خود بھی سیدھی ہے کتاب اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اعتدال کا راستہ، اور زندگی کے تمام معاملات کو درستگی عطا کرنے والی ہے. کیوں آئی ہے؟ لینذر بأسن شدید، کہ سخت عذاب سے لوگوں کو خبردار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یبشر، خوشخبری دینے والی بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن حسنا، جنت کی صورت میں بھی اور دنیا میں دل کے سکون کی شکل میں بھی اور آخرت کی ابدی کامیابی کی صورت میں. ما کسی نفی ہی ابدا، جن خوشیوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے، ہر نعمت کو زوال ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہوا اجر ہمیشہ کے لیے ہے. ما کسی نفی ہی ابدا. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا گیا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے خالق کا بندہ ہو. اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بات بھی کی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس میں جو زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے وہ دیا گیا ہے کہ زندگی میں، زندگی کے معاملات میں جب کوئی الجھن محسوس کریں تو قرآن کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ قیم ہے، سیدھا رستہ دکھانے والی ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ محض جھوٹ کہتے ہیں. اللہ کی اولاد، اس کا دعویٰ بغیر کسی دلیل کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ علم، انہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں، بغیر علم کے بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، اور یہ اللہ کے نزدیک کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ پیور لائے ہے. یقولون الا کذبا، صاف جھوٹ ہے یہ، کیونکہ اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد ہے، اور اہم بات یہ کہ دین کے کسی بھی معاملے میں بغیر علم کے بات کہنا سخت گناہ ہے. دین کے معاملے میں بغیر تحقیق کے باتیں نہ کریں، اپنی طرف سے دین نہ بنائیں. اور پھر ایک اور بڑی ڈرانے والی بات یہ کہ انسان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، وہ کتنے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح نہ سمجھیں اور نہ اس طرح ٹریٹ کریں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائے. اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور جو کچھ بھی اس پر ہے یعنی زمین پر ہم ضرور اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو تڑپ تھی اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انتہا درجے کی تڑپ تھی آپ کے دل میں، اور آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، جہنم کی آگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ اتنے غمگین نہ ہوں کہ آپ کی جان پہ بن آئے. اور پھر دوسری آیت میں دنیا کی زیب و زینت کی حقیقت بتائے گی کہ یہ انسان کے لیے آزمائش ہیں. مال، اولاد، باغات، بلند و بالا عمارات، یہ سب زمین کے لیے سجاوٹ تو ہیں لیکن انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. اور ان سب چیزوں کو دیا کیوں گیا؟ یہ آزمائش ہے کیا کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، کہ ان گھروں میں رہتے ہوئے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرے. اور یہاں بھی پھر بات ہوئی کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی، احسن عمل. اور پھر نیکی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی خالص ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نیکی کتنی خالص ہے اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ نہ صرف دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے، اور پھر دنیا کی ہریالی کا انجام کیا ہوگا، سعید انجرزا، یعنی جس زمین کی خوبصورتی پر انسان اتراتا ہے اللہ اس زمین کو ایک دن ایسے بنا دے گا جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، سعید انجرزا۔ تو ان آیات سے جو بات سمجھنے کی ہے، نمبر ایک کہ ایک مسلمان کو دوسروں کی ہدایت کے لیے تڑپ رکھنی چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی ہدایت کے لیے دل میں تڑپ رکھتے تھے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ زمین کا چٹیل بن جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا کی رونقیں سب ختم ہو جائیں گی، اصل چیز جو ہمارے ساتھ جائے گی وہ نیک عمل ہے، اور اس لیے ہمیں دنیا کی چمک دمک میں کھو کے نہیں رہ جانا چاہیے، اپنی اصل منزل آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اس کے لیے بھی یہیں رہ کے تیاری کرنا ہے ہمیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا کر۔ جب کسی انسان کو کسی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو یہ دعا بہت ہی بہترین ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر کے ہم کریں کیا، یعنی رحمت بھی مانگے رہنمائی بھی مانگے۔ یہاں سے سورۃ الکہف کا وہ قصہ جس کی بنا پہ سورۃ کا نام کہف رکھا گیا، اس کی ایک داستان عظیمت سے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ کہف وہ پہاڑی جگہ تھی جہاں نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ لی تھی، اور الرقیم وہ تختی یا کتبہ ہے جس پر ان کے نام لکھ کر غار کے دروازے پہ لگا دیے گئے تھے تاکہ آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سینکڑوں سال تک سلا کے دوبارہ زندہ کر دے، اور یہاں خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر کیا گیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق کو قبول کرنے، قربانی دینے میں نوجوان ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں۔ یہ ایک خاص سوسائٹی کے وہ نوجوان بچے تھے جو شاہی محلات کی آسائشیں چھوڑ کر صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں انہوں نے ایک بہترین دعا مانگی کہ اللہ اپنی رحمت عطا کر، کیونکہ رحمت ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، اور پھر رشد عطا کر کہ ہمارے اس معاملے کا، اس مشکل فیصلے کا انجام بخیر ہو اور درست ہو۔ اصحاب کہف نے یہ ثابت کیا کہ ایمان ہر مادی چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے تو گھاٹے کا سودا نہیں، اور پھر جب تمام راستے بند نظر آئیں تو اللہ سے رحمت اور رشد مانگیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے لیے اپنے مادی قوانین کو بھی بدل دیتا ہے، اور جو مخلص ہوتا ہے اللہ اسے غار کی تنہائی میں بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے۔ تو جب ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہیں اور ہو نہ رہا ہو تو حالات کو بلیم نہ کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ میں اس کام کے کرنے میں کتنی سچی ہوں، میرا شوق کتنا ہے، میرا جذبہ کیا ہے، میں اس کے لیے کیا قربانی کر سکتی ہوں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے گنتی کے کئی سال غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو ٹھیک شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں رہے۔ اصحاب کہف جب غار میں پہنچے تو وہاں انہیں سلا دیا گیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اس سے سائنس آف سلیپ بھی سمجھ آتی ہے کہ نیند کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کانوں پر تھپکنے سے ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ماں کو سلاتی ہیں تو کانوں کے اوپر ایسے ہلکے ہلکے تھپیڑے مارتی ہیں یا کانوں کو ڈھک لیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب کان باہر کی آوازیں سننا بند کر دیتے ہیں تو پھر نیند جلدی آتی ہے۔ اور یہ نیند ایک دو دن کی نیند نہیں تھی، کئی سالوں پر محیط تھی۔ انسان عام طور پر چند گھنٹے سوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کئی سال سوئے رہے، پھر اللہ نے انہیں خاص وقت پر اٹھا کھڑا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے درمیان اور شہر کے لوگوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے۔ اب کئی سال سلانے کے بعد جگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لوگوں کے سامنے آئے. یاد رکھیے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے سکون عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. غار جیسی خوفناک جگہ، رات کا اندھیرا، وہاں لائٹیں نہیں تھی اور وہ کوئی لیمپ بھی ساتھ نہیں لے کر گئے ہوئے تھے، بس اللہ توکل چلے گئے مل کر کہ اگر ہم شہر میں رہے، اپنے گھروں میں رہے، تو یہ ہمارا ایمان بدل دیں گے، اور ایمان نہیں ہم چھوڑ سکتے، تو ہم یہاں سے نکل ہی جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے، انہوں نے رحمت اور ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے سکون کی نیند سلا دیا. اب دیکھیں، رات کے وقت بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو دن کی کوئی بات بار بار یاد آ رہی ہوتی ہے، کوئی فیوچر کی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وقت پر نہیں سویا جاتا. یہی دعا پڑا کرے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ، جس معاملے میں پریشان ہوں میں، آپ اس کا کوئی حل نکال دیں اور مجھ پہ رحمت فرمائیں، میں تو آرام سے سو جاؤں ذرا. اب دیکھیے کہ کئی سو سال اللہ نے ان کو سلا دیا، کیونکہ ہم وقت کے قیدی ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ چاہے تو 300 سال کو ایک دوپہر کی نیند بنا دے. انسان جتنا بھی دعویٰ کر لینا، حقیقت کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، لہذا جو بات اللہ تعالیٰ فرما دے اسے سچ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دشمنوں سے بچانے کے لیے موت کا نہیں، نیند کا انتخاب کیا، تاکہ وہ ایک زندہ معجزہ بن کے ابھرے. یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خود کو مٹا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے عیش و عشرت چھوڑ کر غار میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے کی دست برد سے بچا کر تاریخ میں امر کر دیتے ہیں. آج ان کا قصہ ہم سب ہر جمعے کو پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہ پکاریں گے، ورنہ تو یقیناً ہم نے سخت ناانصافی کی بات کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہیں رہتی دنیا تک کے لیے نشان رحمت بنا دیا گیا، اور وہ کیا چیز تھی؟ ان کا ایمان اور ان کی ہدایت، جسے اللہ نے اور زیادہ کر دیا۔ ہدایت کوئی جامد چیز نہیں، سالڈ نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل کے ساتھ یہ بڑھتی رہتی ہے اور انسان کو یقین کی بلند منزلوں تک لے جاتی ہے۔ اور پھر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو جما دیا۔ جب انسان حق پر قائم ہونے کا مشکل فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت دل کے جمنے کی ہوتی، کہ اللہ مجھے ثبات قلب بتا کر، استقامت کی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ استقامت کیسے انہیں ملی، جب انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اسی میں نجات ہے۔ قوم کے دین کو اختیار کرنا آسان رستہ تھا، انہیں کوئی مشکل نہ ہوتی، لیکن انہوں نے مشکل رستے کا انتخاب کیا ایمان کی خاطر، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب نوجوان حق پر کھڑے ہو جائیں تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ ایمان صرف بوڑھوں کا کام نہیں، نوجوانوں کا اصل زیور ہے۔ اور انسان کو اپنی ہمت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، حق پر ڈٹے رہنے کی طاقت اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ دلوں کو مضبوط وہی کرتا ہے۔ اور سچا مومن وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر اپنا نظریہ نہیں بدلتا، چاہے سامنے کتنا بڑا جبار ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کی زبان پر صرف ربنا اللہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب ایمان کو بچانے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی، ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ اور ان کا کمال اس غار میں سونا نہیں تھا، بلکہ ان کا کمال وہ ایمان اور جرت تھی جس کی وجہ سے وہ غار تک پہنچے تھے، اور اللہ نے ان کو ایسی ثابت قدمیاں عطا کی جو شاید پہاڑوں کے اندر بھی نہ ہو۔ ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا کئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں، وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ اور جبکہ تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں الگ ہو گئے ہو، تو اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف نے اپنے معاشرے کی گمراہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد مشکل ترین فیصلہ کیا، اور وہ تھا ہجرت اللہ، جہاں مادی سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان نوجوانوں نے علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر شرک کو مسترد کیا تھا، بسلطان مبین، اور پھر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا جھوٹ بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ اور جس معاشرے میں برائی اور شرک جڑ پکڑ لے تو ان کی پیروی کرنے کی بجائے ان سے الگ ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ غار کے اندر جا کر بھی اللہ کی پھیلی ہوئی رحمت انہیں نظر آ رہی ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے لیے کوئی محل چھوڑ دیتے ہو تو میں غار کی تنگی کو تمہارے لیے وسعت رحمت بنا دوں گا۔ غار کی تنگی میں، غار چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ میں سے کسی نے غار حرا دیکھی؟ کتنی سی ہے وہ، ایسے ہمیں دور سے پڑھ کے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، اور بالکل چھوٹی سی ہے۔ تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دن اور رات گزارا کرتے تھے، اتنی چھوٹی سی جگہ پر جس کا ایکسس بھی اتنا آسان نہیں، جانا بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اور پھر غار ان کے لیے سکون کی جگہ بن گئی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور آپ سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کنارہ کر کے نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ مادی قوانین اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر دیتا ہے، سورج کی حرکت کو بدل دیتا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور عصا کو پانی خشک کرنے اور پانی نکالنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ ایک بڑے پتھر کے اوپر ایک لکڑی کا عصا مارا جائے تو اس میں سے پانی کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے معجزات تھے جو دیے گئے وقتاً فوقتاً
مطلب یہ ہے کہ یہ قوانین جس پہ ہماری دنیا قائم ہے یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ جب چاہے انہیں بدل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وینٹیلیشن کا انتظام بھی کیا غار کے اندر، وہاں فی فجوۃ من، ایک غار کے چوڑے حصے میں تھے جہاں ہوا کی آمد و رفت تھی اور دھوپ کی تپش ان کے جسموں پہ براہ راست نہیں پڑتی تھی. اسی وجہ سے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا تو وہ بالکل صحت مند تھے، وہ پہچانے ہی نہیں کہ ہم پر کوئی اتنی لمبی مدت گزر چکی ہے. اور فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا سب کچھ. اور اگر کوئی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہ پہچانے تو اس سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت حیران کن طریقوں سے کرتا ہے.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اور آپ ان کو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب بدلواتے رہتے تھے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسی کیئر کرتا ہے بندوں کی. اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو ضرور ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے اور آپ ضرور ان کے روب سے بھر جاتے. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی. سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی تھی تاکہ ان میں ہوا لگتی رہے، وہ خراب نہ ہو. اسی لیے دیکھنے والا اگر کوئی دیکھے تو لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اندر جانے کی جرت نہ کرے. اور پھر نقلبہم، ان کی سائڈز پلٹ رہے تھے، کروٹیں دلوا رہے تھے، کیونکہ انسان اگر ایک ہی طرف سالوں سال سویا رہے تو اس کا جسم مٹی کھا جائے اور کیڑے مکوڑے اس کو چمٹ جائیں، تو وہ کروٹ بدلتے تھے، ان کے جسم مٹی کے اثرات سے محفوظ کر دیے گئے تھے. اور پھر قلبہم باسط ذراعیہ بالبسیط، غار کے دھانے پر کتا پہرا بھی دے رہا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ کتا ان کے ساتھ چلا آیا تھا، اور اللہ والوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے قرآن کا ایک حصہ بن گیا اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے ان کی مدد کی کہ کوئی انسان یا جانور، کوئی سانپ، بچھو، کوئی کتا، کوئی اور ان کے قریب بھی نہ جائے. کوئی گارڈ نہیں تھا وہاں، لیکن اللہ نے دیکھنے والوں کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا کہ جو پاس سے گزرتا اور نظر بھی ڈالتا تو ڈر کے بھاگ جاتا. تو مکمل آئسولیشن میں تھے، ان کی حفاظت کا انتظام تھا. اللہ کے مخلص بندوں کے لیے یہ ایک انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کا رعب ان کے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بات یہ کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ کی مدد آئے گی. تو بظاہر غار میں زندگی ممکن نہیں ہوتی، مگر اللہ نے مادی اسباب کے بغیر سینکڑوں سال تک انہیں تر و تازہ رکھا. یہ ہوتی ہے اللہ کی حفاظت. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا، کئی سو سال سلانے کے بعد ان کو اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے. کئی سو سال، دن یا دن کا کچھ حصہ، جیسے قیامت کے دن لوگ کہیں گے. دوسرے نے کہا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات پہ کیوں وقت ضائع کرتے ہو کہ کتنی دیر ٹھہرے؟ سمجھدار بچے تھے، اپنا ٹائم بچانے والے. بس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، بس وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. ایک اور سمجھداری، تھے نوجوان، جنک فوڈ نہیں لانا، صاف ستھرا کھانا دیکھ کے لانا. پھر وہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ احتیاط سے کام لے، اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کو خبر نہ ہونے دے. اتنی معجزاتی نیند کے بعد بیداری اور انسانی نفسیات کے دلچسپ پہلو سامنے آتے ہیں. اب دیکھیں کہ دو تین صدیاں سونے سے ان کا جو بایولوجیکل کلاک تھا بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسے سوتے وقت تھا. انہیں لگا شاید صبح سوئے تھے اور شام ہو گئی ہے، ایک ہی دن گزرا ہے یا اس سے بھی کم. اور جب ذرا بحث طول پکڑنے لگی تو معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، چھوڑو اس کو، اس بات کو. کچھ لوگ بیکار کی باتوں کو اتنا طول دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور پھر صرف کھانے کی نہیں پاکیزہ کھانے کی تلاش ابھی بھی اتنے مشکل حالات میں. اور دین کے معاملات میں حکمت سے چلنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں قرآن نصف ہو جاتا ہے. بعض لوگ جب یہ سوچتے کہ اللہ کی مدد آئے گی لہٰذا دین کے کاموں میں بس صرف جوش ہی جوش دکھاتے ہیں، ہوش اور حکمت عملی سے کام نہیں لیتے، لیکن ان کے اندر وہ حکمت عملی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیک کاموں میں بھی رازداری اختیار کرنا ضروری ہوتی. بعض لوگ آپ سے غیر ضروری سوال کیے چلے جاتے ہیں، آپ کب تک یہاں ہیں، اس کے بعد آپ کہاں جائیں گی، پھر آپ اور کیا کریں گی. اس طرح کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے. تو اس میں میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا ہوگا. آپ اپنے قریبی لوگوں کو اپنی پلاننگ بتاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں آپ کے فیصلوں میں، لیکن ہر ایک کو اجنبی لوگوں کو بیٹھ کے بتاتے رہنا کہ اب میں یہ کرنے والی ہوں، اب یہ کروں گی، پھر وہ کروں گی، ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں. کیونکہ دو میں سے ایک کام ہوتا ہے. بعض اوقات ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور پھر بعض اوقات یہ ہے کہ انسان جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ باتوں میں ہی دکھا کے ختم ہو کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے ان کی خاص خصوصیات کہ ان کو اللہ نے اتنا امر کیوں کر دیا، حیرت کی بات ہے نا. ان کا ذکر قرآن میں کیا، کیا صفات ہیں ان کی؟ نمبر ایک اللہ پہ بھروسہ، نمبر دو حلال رزق کی تلاش، نمبر تین مشکل حالات میں حکمت اور دانائی. یہ نوجوانوں میں بھی صفات ہو سکتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، یہ نہیں سوچنا چاہیے. بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو اپنے ڈیسیژن لینے دیا کریں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. اور اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لے جائیں گے، اور تب تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے. وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے کہنے لگے، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. یہ آیات اس قصے کے کلائمکس اور اس کے اصل مقصد نزول کو بیان کرتی ہیں. اصحاب کہف کا سب سے بڑا ڈر کیا تھا کہ وہ یرجموکم، اگر تم حق پہ قائم رہے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، ورنہ تمہیں اپنے دین کی طرف لے جائیں گے اگر تم نے ان کی بات مانی تو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ولن تفلحوا اذن ابدا. ان کے نزدیک اصل ناکامی موت نہیں تھی، ایمان کا چھن جانا تھا، کہ پھر تمہاری فلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر کیا ہوتا ہے، ساتھی جاتا ہے بازار میں پرانا سکہ لے کر، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون اٹھ کے آ گئی، یہ کون سا سکہ دے رہا ہے، اور یوں یہ راز فاش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا، اس وقت میں اس لیے اٹھایا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا نمونہ دیکھ لیں، کیونکہ اس دور میں بھی لوگوں کے درمیان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بحث جاری تھی کہ کیا قیامت آئے گی، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں۔ تو اصحاب کہف کا 300 سال بعد زندہ سلامت اٹھنا اس بات کی حتمی دلیل بن گیا کہ جو معبود 3 صدیوں تک سلا کر اٹھا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد قبروں سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں یہ کہ جب نوجوانوں کا اپنی قدرتی موت پر انتقال ہو گیا، جب وہ معاملہ کھل گیا اور پھر وہ واپس گیا، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، تو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان کی کوئی یادگار ہونی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ ان پہ کوئی عمارت بنا دو، ایک بااثر گروہ نے کہا کہ یہاں مسجد بنائی جائے، یہاں اللہ کی عبادت ہو، ان کی قربانی کو یاد رکھا جائے۔ یاد رکھیے کہ نیکی کے کاموں میں بھی صرف جوش جذبے سے کام نہیں چلتا، اس میں شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ قبروں پر مسجدیں بنانا جائز نہیں، لہٰذا اس آیت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو زیادہ انفلوئنشل گروہ تھا اس کی بات درست تھی۔ ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کئی بڑے ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف جس موت سے ڈر کے غار میں چھپے تھے، اللہ نے اسی غار میں ان کو موت دی اور پھر ان کو دائمی عزت دی اور قیامت قائم ہونے کی نشانی بھی بنا دیا۔ مشکل وقت میں ان کا فیصلہ صحیح تھا، اور اس کے نتیجے میں کتنے بینیفٹ نہ صرف ان کو حاصل ہوئے بلکہ اور لوگوں کو بھی جو اس وقت کے تھے، اور آج ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہ گائیڈ ہیں کہ مشکل وقت میں ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ غیب کے بارے میں اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے، میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجئے، اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھئے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی واقعے کی اصل روح کو سمجھنے اور غیر ضروری تفصیلات میں الجھنے سے بچنے کا ایک بہترین اصول کیا ہے کہ رجمم بالغیب، بن دیکھے تیر نہیں چلانے چاہیے۔ بات کی اصل تک پہنچا جائے کہ یہ واقعہ میں سکھاتا کیا ہے، یعنی ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جن سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ 3 یا 5 کے ساتھ رجمن بالغیب لگا کے اللہ نے واضح کر دیا کہ محض کیا آثار آئی ہیں۔ تیسرے کال 7 اور 8واں کتا کے ساتھ یہ جملہ نہیں کہا، جس سے اکثر نے اشارہ لیا کہ ان کی تعداد پھر اتنی ہی تھی، 7 سلیپرز۔ اور جس بات کا علم نہ ہو اسے اللہ کے حوالے کرنا ہی بہتر ہے، اور خاموشی اختیار کرنا، اور ہر چیز کی گہرائی معلوم ہونا ضروری بھی نہیں۔ اور قل ربی اعلم، یہ جملہ علم کا ادب سکھاتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا، رب زیادہ جانتا ہے، اور بلا ضرورت باتوں میں الجھنا ناپسندیدہ ہے، اس لیے میرا ان ظاہرہ بس ہو، ایسی باتوں میں کبھی نہ الجھیں جن کا دین یا اخلاق سے براہ راست تعلق ہی نہ ہو۔ اگر کبھی بحث کرنے بھی پڑے تو صرف اتنی جتنی ضروری ہو، اس میں مناظرہ بازی نہ ہو، اپنی بات منوانے کی ضد نہ ہو، اور جن کے پاس خود ٹھوس علم نہیں ان سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی جن کا سورس آف نالج صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ان سے فتوے نہ لیے جائیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں ان کاموں میں وقت ضائع کرنے سے روکتا ہے جن کا کوئی عمل سے تعلق نہیں۔ اصحاب کہف کتنے تھے کتنے نہیں، اس کی بجائے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ کبھی بھی معلومات کا لوڈ اکٹھا نہ کریں، مقصد پہ نظر رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ پڑھ کیوں رہے ہیں، اور جہاں علم نہ ہو وہاں خاموشی اختیار کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور فضول بحثوں میں پڑھ کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ ذہنی انتشار سے بچیں، اعداد و شمار کی طرف زیادہ نہ جائیں، وقت ضائع کرنے والی چیزیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت یاد دلانے کے لیے، نہ کہ گنتی سکھانے کے لیے۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحداً